الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم ایک ایسی شخصیت کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں جن کے ایمان پر، جن کے عمل، جن کے عدل پر ہر چیز گواہ ہے، جن کے ایمان اور دین کی مضبوطی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے، اور ان کی سیرت پڑھتے ہوئے یا ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے واقعات، الحمدللہ ہم ہمیشہ ہی اسے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خصوصاً بالکل ہی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہم کیسے ان کی سیرت کا آغاز کریں. ایک عجیب سا لرزہ سا طاری ہو رہا ہے کہ ہم ان کی سیرت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے ایمان کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا. ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم یہ صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے بنیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنیں، اپنے ایمان کو بڑھانے والے بنیں، اور اپنے عمل اور دین پر ہمیں استقامت ہو، عمل میں استقامت ہو، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو. عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی جامع آپ کی سیرت ہے، آپ کی شخصیت کا ہر پہلو اس قدر نمایاں، اس قدر خوبصورت اور اس قدر واضح ہے کہ اس میں کوئی شک اور کوئی دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا، ما زلنا عزت منذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام لائے ہم عزت اور طاقت میں بڑھتے ہی گئے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے کان غیورن، کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غیرت والے تھے، جن کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کتاب کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ کان وقاف عند کتاب اللہ، کتاب اللہ کا حکم سن کر فوراً ٹہر جانے والے. ایسی ایک نہیں کہیں کئی گواہیاں ہیں ان کے بارے میں، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم آغاز کہاں سے کریں. ہر واقعہ اتنا بہترین، ہر واقعہ اتنا سنہرا، ہر واقعہ اتنا عمل پر ابھارنے والا، اور کس قدر ہماگیر ان کی شخصیت تھی سبحان اللہ. یعنی پوری زندگی کے ہر شعبے پر، ہر پہلو پر وہ چھائے ہوئے ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے امت کی رہنمائی نہ کی ہو. امت کے لیے اس قدر فکر مند، ان کی گمراہی سے بچنے کے لیے اس قدر انہوں نے نصیحتیں کی کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس قدر ان کو اپنی امت کی فکر تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں کہا تھا وہ کتنا صحیح تھا کہ لو کان نبی من بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. سبحان اللہ، اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا درجہ. عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اگر ہم واقعہ دیکھیں تو ہر واقعے پر ایک الگ الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے، ہر واقعے پر، یقین جانیے. یعنی ان کی پوری زندگی تو ہے ہی ہمارے سامنے، لیکن ان کی زندگی کا ہر واقعہ اس قدر دلچسپ، اس قدر عدل پر مبنی اور اس قدر ہماگیر ہے کہ اسی پر ہم ایک الگ سے کتاب لکھ سکتے ہیں. اور جیسے کہ مائیکل ہارٹ نے دا 100 گریٹ شخصیات کے بارے میں جو لکھا تھا کتاب، آپ کو یاد ہوگا اس میں اس نے پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں 52 نمبر وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیتا ہے. اگر ہمارے نزدیک، آج امت مسلمہ کے نزدیک، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمر رضی اللہ عنہ ہیں. ان کی عاجزی، ان کی نرمی، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی، حق بات کہنے کی جرات، جس کی بنا پر ان کو الفاروق کا لقب ملا، اور پھر وہ ایک طرح سے سمبل آف جسٹس بن گئے تھے. یعنی ان کے نام سے ہی سمجھ میں آتا تھا کہ وہ عدل والے ہیں. الفاروق ان کو یہ لقب اللہ کے رسول نے اسی لیے دیا تھا، جانوروں تک کے لیے وہ فکر مند رہتے کہ جانوروں پر اگر کوئی زیادہ بوجھ لاد دے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہ ہو جائے. سبحان اللہ، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ آج بھی یونائیٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس میں ان کا جملہ لکھا ہوا ہے، آگے ہم ویسے پڑھیں گے اس کو، لیکن یہاں صرف آپ کو ایک طرح سے ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ انہیں تو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا. یہ جملہ آج تک ان کا غیر مسلم کنٹریز کے یا پھر یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ ان کے اس جملے کی کتنی اہمیت ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ, ہم ون بائی ون ان کی ساری یہ چیزیں دیکھیں گے کیونکہ الحمدللہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور جہاں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی وہاں ہم آج کے حالات اور آج کے دور سے اس کو کمپیئر بھی کریں گے, انشاءاللہ موازنہ کریں گے. اور دوسری بات, خاص طور سے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے یہ جو مختلف پہلو ہیں ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے بھی ڈسکس کریں پلیز, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ جو فکر مندی ہمیں نظر آتی ہے وہ لوگوں کو سست اور کاہل نہیں دیکھنا چاہتے تھے, وہ لوگوں کو خیر اور شر سے انٹروڈیوس کروانا چاہتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو شر نہیں جانتا وہ اس سے بچ نہیں سکتا. یعنی کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, جب تک کہ برائی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو ہم برائی سے بچیں گے کیسا. تو اس لیے وہ بار بار اس کے لیے بہت زیادہ بے چین رہتے کہ لوگوں کو شر کا بھی علم ہو کہ یہ شر ہے لہٰذا اس سے بچا جائے. دوسری اہم بات, عمر رضی اللہ عنہ خود بھی بہت زیادہ محنتی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ بھی ویسی ہی محنت کریں, اپنے کام خود کریں, اپنے جانوروں کی صفائی کا خود خیال رکھیں, اور بھی ایک نہیں بہت سارے کام ہیں. پھر یہ جن صحابہ کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے, اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر گویا کہ سورہ فتح کی وہ آیت تو ایسے لگتی ہے کہ گویا کہ جیسے ہے تو تمام صحابہ کرام کے لیے, لیکن لگتا ہے کہ بالکل عمر رضی اللہ عنہ پر فٹ ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں, آپس میں نہایت رحم دل ہیں. آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں, سجدہ کرنے والے ہیں. تو یہ وہ صحابہ کرام جن کی پیروی کرنے کا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین من بعدی, تو میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی التزام کے ساتھ کرو. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جامع ترمذی, صحیح سنن ترمذی, اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے بعد ان دونوں افراد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو رضی اللہ عنہما. پھر آپ نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فان یکم فی امتی احد فانہ عمر, یقیناً تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ الہام یافتہ ہوتے تھے, اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے. اور باقی تو بہت ساری احادیث جو مناقب عمر رضی اللہ عنہ ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ہی بخاری میں سے, لیکن یہ چند احادیث جو کہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا. عمر رضی اللہ عنہ ایسے باصلاحیت اور ممتاز صحابی تھے کہ ہم ان کی تمام خوبیاں بیان نہیں کر سکتے. سب سے بڑھ کر ان کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو سمجھ کر وہ ان سے اس طرح کا کام لینا جانتے تھے. انہوں نے صحابہ کرام کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے, ان کے فہم و فراست کے لحاظ سے, جو جو کوالٹیز کی صحابہ کرام میں, انہوں نے ان سے وہ کام لیا. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اس زمانے میں, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, علم اور فقہ سیکھنے والے مسلسل بڑھتے رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ کام کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا اور ان سے وہ کام لیا. پھر صرف یہ نہیں کہ وہ دینی علوم سے ہی وابستہ تھے, بلکہ شعر و ادب میں بھی انہیں بہت زیادہ درک حاصل تھا. ان کے بارے میں ڈیٹیل میں تو ہم آگے پڑھیں گے, لیکن صرف آپ اتنا جان لیجئے کہ جب بھی کوئی موقع کی مناسبت سے کوئی واقعہ ان کے سامنے پیش آتا, اس موقع کی مناسبت سے وہ ضرور کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہی کے زمانے میں انہوں نے ہر وہ کلام پر پابندی عائد کر دی تھی جس میں کسی کی ہجو ہو, یعنی کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو یا کسی کی تذلیل کی جا رہی ہو. ان کو کہا جاتا ہے کہ عربی ادب پر بڑا عبور حاصل تھا, اور ان کی زبان کی جو فصاحت تھی اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. سبحان اللہ. تو یہ ان کی چند خصوصیات تھی جو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب ہم ان کا نام اور نسب اور کنیت اور القاب دیکھ لیتے ہیں. نام ان کا عمر تھا اور یہ خاص بات ہمیں ملتی ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا نام پہلے سے یہی تھا اور اسے چینج نہیں کیا گیا۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضہ بن عدی بن کعب بن لوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ آٹھویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، یعنی آپ کا جو نسب نامہ ہے آٹھویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عمر ان کا نام تھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب الفاروق تھا، کیونکہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے جا کر اعلان کیا اپنے اسلام کا، اور انہی کی وجہ سے تمام صحابہ کرام ایک لائن سے صف بنا کر وہاں داخل ہوئے کعبۃ اللہ کے سامنے، اور وہاں جا کر علل اعلان سب کے سامنے پہلی دفعہ نماز پڑھی گئی، اسی بنا پر جب سے ان کو الفاروق کا لقب ملا۔ عمر رضی اللہ عنہ 13 سال بعد، عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ ان کے جو ظاہری خوبیوں کے بارے میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا رنگ بہت گورا تھا، یعنی انتہائی سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے، رخسار، ناک اور آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، ہاتھ پاؤں بھاری تھے، بدن مضبوط تھا، قد لمبا تھا اور سر کے بال سامنے سے جھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوتے تو اس طرح سے لوگوں کے سامنے نظر آتے گویا کہ ممبر پر کھڑے ہوئے، یعنی اتنی زیادہ ان کی ہائٹ تھی ماشاءاللہ۔ ایک طاقتور مضبوط انسان تھے، ان میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اپنی داڑھی کو مہندی لگایا کرتے تھے، ان کی مونچھیں لمبی تھی، اور کچھ لوگ بتاتے ہیں سیرت میں ہی کہ اکثر جب بھی کچھ سوچ میں مشغول ہوتے تو اپنی مونچھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے سوچا کرتے تھے، چلتے تھے تو تیز تیز قدم اٹھاتے تھے، بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، اور کسی کو مارتے تھے تو پوری قوت سے مارتے تھے، یعنی بہت طاقتور بھی تھے۔ ان کے خاندان میں ان کے جو دادا تھے ان کا بہت اہم مقام ہمیں ملتا ہے، جو کہ ان کے والد خطاب کے والد تھے، یعنی عمر بن خطاب بن نفیل۔ تو نفیل بن عبد العزہ جو تھے، قریش ان سے اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ بنو عدی سے ان کا تعلق تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، جو کہ اتنی مشہور شاخ نہیں تھی، یعنی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قریش اور ابو جہل کا خاندان یہ سب بہت مشہور تھے، تو بنو عدی اتنے زیادہ مشہور نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہنتما تھا، اور یہ ہاشم کی بیٹی تھی، ہاشم بن مغیرہ کی، ابو جہل کی چچا زاد بہن تھی۔ پھر ان کے اولاد کے بارے میں جو ہمیں خبر ملتی ہے کہ سب سے اہم جو بہت مشہور ہوئے، عبداللہ بن عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ عثمان بن مزعون کی جو بہن تھی ان کی اولاد میں سے تھے یہ دونوں، زینب بنت مزعون۔ تو ان سے 4 بچے تھے، عبداللہ، عبدالرحمن، اکبر اور حفصہ۔ پھر اور کچھ عورتوں سے شادی کا ذکر ملتا ہے، لیکن جو سب سے مشہور خاتون تھی، ایک تو عاتقہ بنت زید بن نفیل، جو کہ سعید بن زید کی بہن تھی، اور دوسرا ام حکیم، جو کہ پہلے اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھی، لیکن بعد میں جب اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہو گئے تو ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی ام کلثوم، ان کو رشتہ بھیجا، تو اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے رشتہ بھیجنے پر مامور کیا۔ جب یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا تو ام کلثوم نے انکار کر دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ ان کی بہن انکار کر رہی ہے تو انہیں بہت حیرانی ہوئی، انہوں نے تعجب سے کہا کہ تو امیر المومنین کا پیغام ریجیکٹ کرتی ہے؟ تو ام کلثوم نے جواب دیا، آپ جواب سنیے گا، کہتی کہ ہاں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سخت زندگی بسر کرنے والے ایک شخص ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کو کتنی اس وقت ایک طرح سے آزادی حاصل تھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لڑکیوں کو کوئی آزادی نہیں دیتا، ان کی رائے کی کوئی آزادی نہیں ہے، یا ان کی پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کتنی غلط بات ہے۔ یہاں پر وہ لڑکی خود انکار کر دیتی ہے، اور کیوں؟ ریزن جو بتاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سخت زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے، اور ہمیشہ ہی ہو سکتا ہے رہے یہ مسئلہ، کہ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کو آرام دہ لائف گزارنے کو ملے۔ بہرحال انہوں نے انکار کر دیا، کسی نے ان کو فورس نہیں کیا۔ اس کے بعد جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ ام کلثوم نے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں ان سے آپ نکاح کر لیجئے، یا ان کو رشتہ بھیجئے۔ ان کا نام بھی ام کلثوم ہی تھا، یعنی جو فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی ان کا نام ام کلثوم تھا ان کا بھی۔ تو اس طرح سے عمر بن عاص نے کہا کہ اگر آپ ان سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی رشتہ داری قائم ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رشتہ بھیجا عمر بن عاص کے ذریعے سے، تو علی رضی اللہ عنہ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے۔ کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف اور صرف اس بنا پر سوچنے پڑ گئے کہ ام کلثوم کی عمر بہت کم تھی اور عمر رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ تھی، تو اس بنا پر وہ سوچنے لگے. بہرحال آخرکار انہوں نے ہاں کر دی. پھر ام کلثوم سے عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا اور 40,000 درہم بطور حق مہر عمر رضی اللہ عنہ نے ادا کیے اور ام کلثوم کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوں. خود عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اس لیے شادی کرتے تھے تاکہ ایک تو سنت ہو اور دوسرا اہم جو ان کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اولاد پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ بچے ہوں، اس بنا پر وہ شادی کیا کرتے تھے. ان کی جو اسلام سے پہلے کی زندگی ہے اور جو بچپن ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تو ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن اتنی بات ہمیں خود پتہ چلتی ہے، بارہا خود عمر رضی اللہ عنہ کے زبان سے خود یہ سنا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرے والد بہت سخت گیر انسان تھے، میں ان کی بکریاں چرایا کرتا یا اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اگر کچھ کوتاہی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ مجھے کبھی کبھی مارا کرتے تھے. اور ایک دفعہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس جب وہ حج کے لیے سفر پر جا رہے تھے تو ایک راستے سے گزرے، ایک جگہ انہوں نے دیکھی جو کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک جگہ پر ایک رات تنہا گزاری تھی صرف جانوروں کے ساتھ، اور وہاں پر سوائے میرے اور جانوروں کے کوئی نہیں تھا، اللہ اس بات پر گواہ ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے یہ لڑکپن سے وہ کتنے بہادر تھے. آپ خود سوچے کہ جنگل میں جبکہ آس پاس کوئی نہیں، اندھیرا اور جانوروں کے ساتھ وہ اکیلے تنہا انہوں نے وہاں رات گزاری تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کی بکریاں یا اونٹ چرایا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں جو وہ مٹھی بھر منقہ یا کچھ چیز دے دیا کرتی تھی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاء نے اس طرح سے بکریاں یا اونٹ چرائے، اور اس سے دراصل جو صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہوتا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بکریاں چرائی تاکہ اس فکر سے انسان کو عادت ہو جاتی ہے کہ جانوروں کو جب وہ کنٹرول کر سکتا ہے جو کہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو، تو پھر وہ انسانوں کو بھی بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے. زجنان نامی جگہ تھی وہ، اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے تو انہیں وہ جگہ نظر آئی تو وہ بلند آواز سے کہنے لگے، نہیں ہے معبود مگر اللہ جو نہایت بلند اور عظیم ہے، جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے. میں اس وادی میں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا. ان دنوں میں بہت بڑا کوٹ نما جبہ پہنا کرتا تھا. خطاب بڑا سخت گیر تھا، مجھ سے اتنا کام لیتا کہ میں تھک جاتا، کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی تو وہ مجھے مارتا تھا. آج میرے اور میرے اللہ کے درمیان کسی کی حاکمیت نہیں ہے. سبحان اللہ، یعنی ان کو اپنا پرانا وقت یاد تھا. اپنی خالہ کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے جو کہ بنو مخزوم میں سے تھیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ خطبے میں انہوں نے کہا، ممبر پر وہ چڑھے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر درود و سلام پڑھا، پھر کہا، اے لوگو، میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ مجھے اس کے عوض ایک مٹھی کھجور یا منقع دے دیا کرتی تھیں. وہ دن دیکھیے اور آج کا دن دیکھیے. جب وہ ممبر پر سے نیچے تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، اے امیر المومنین، آج تو آپ نے خود اپنی ہی برائی بیان کر دی. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس تیرے لیے اے ابن عوف، در حقیقت جب میں اکیلے میں تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو امیر المومنین ہے، تجھ سے بہتر اور افضل اور کون ہو سکتا ہے، بس میں نے چاہا کہ اپنے دل کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر دوں. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے دل میں کچھ غرور آ گیا تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو کچھ پست کر دوں. تو آپ دیکھیں کہ سوچیں کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ خود احتسابی میں مبتلا تھے. آج آپ دیکھیں کہ آج تھوڑا سا کوئی دنیا کا عہدہ ملتا ہے یا ذرا سا کوئی کہیں کا امیر بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر ان کو کوئی ذمہ داری دے دی گئی، کوئی عہدہ اگر مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ پر اتر آتے ہیں. لیکن یہ کیسے ذمہ دار تھے، کیسے لوگ تھے جن کو جیسے ہی کچھ دل کے اندر کوئی خیال آتا وہ اپنی اصلاح خود کر لیا کرتے تھے، خود اپنی سرزنش کرتے، خود اپنا تزکیہ کرتے تھے. دوسری بات جو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ تجارت کیا کرتے تھے، تاجر پیشہ تھے، اور میڈیم، یعنی بہت زیادہ امیر بھی نہیں تھے اور بہت غریب بھی نہیں تھے، بیچ کے ان کے حالات تھے، اور کامیاب تاجر تھے. اور تجارت کے لیے یہ شام کا سفر کرتے، گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے. پھر ایک اور بات ہمیں خاص پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں جو اس وقت کے بہت مشہور بازار تھے، عکاظ، مجنع اور ذوالمجاز، یہ بازاروں میں جو کہ اس وقت کا سمجھے سکول تھی یا علم سیکھنے کا ذریعہ تھا، اس وقت کے جو بازار تھے، کیونکہ وہ بازاروں میں صرف چیزیں خرید و فروخت کے لیے نہیں آتی تھیں بلکہ حج کے موقع پر جب یہ بازار لگتے تو وہاں پر دور دراز سے بڑے بڑے ادیب، شاعر اور جو کچھ بھی اس زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے جن کے اندر کچھ صلاحیتیں تھیں وہ آتے تھے، اور وہ لوگ اس زمانے میں وہاں پر اپنے شعر، اشعار، جو ان کا کلام ہوتا تھا وہ پیش کرتے تھے. تو وہاں جانے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اسی بنا پر آتا ہے کہ ان کو بہت ساری عربوں کی جو شعر و شاعری تھی، جو ادب تھا، جو ان کا کلام تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بہت اچھے سے سیکھ لیا تھا کیونکہ وہ ان بازاروں میں جایا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ دانا، فصیح و بلیغ اور عمدہ رائے رکھنے والے، طاقتور، بردبار اور شریف النفس تھے، یعنی اس قدر خوبیاں ان کے اندر جمع ہو گئی تھی زمانے جاہلیت ہی میں، اور اسی بنا پر ان کو سفیر بنایا جاتا تھا. قریش نے ان کو اپنا سفیر مقرر کر رکھا تھا. جب کبھی کسی قبیلے میں آپس میں مقابلہ ہوتا کہ ایک دوسرے کے قبیلے کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کریں، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ ہی کو چنا جاتا تھا کیونکہ وہ بہترین زبان جانتے تھے، فصاحت اور بلاغت میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا. اور یہ چیز انہوں نے اپنے آبا اور اجداد سے ورثے میں پائی تھی، کیونکہ ان کے جو دادا تھے وہ بھی بہت زیادہ عالی مقام تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک بار عبد المطلب اور امیہ دونوں خاندان میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کون سرداری سنبھالے، تو اس میں انہوں نے حکم عمر رضی اللہ عنہ کے دادا نفیل بن عبد العزی کو بنایا تھا. یعنی اس قدر ان کے دادا کی اعلیٰ پوزیشن تھی، بہت مشہور تھے دادا ان کے، لیکن والد کے بارے میں کوئی خاص بات ہمیں نہیں پتہ چلتی. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ سفارت کا منصب عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. جب قریش یا کسی اور قبیلے کے درمیان لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی تو عمر رضی اللہ عنہ کو سفیر بنایا جاتا تھا کہ وہ آ کر زبان سے اشعار پڑھیں یا خوبیاں بیان کریں، اور ان کی سفارت کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا. یعنی اتنا ماشاءاللہ ان کے اندر زور تھا. پھر یہ بھی بات ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ قریشیوں کی تمام عادات، عبادات اور رسم و رواج کے محافظ سمجھے جاتے تھے. آپ دیکھیں کہ جو وہ بے چین ہو کر نکلے تھے جب اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے، اس وقت بھی ان کو جو جس چیز نے مشتعل کر دیا تھا، دراصل وہ اپنے قوم کی پھوٹ وہ برداشت نہیں کر سکے تھے کہ قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے اور لوگ مکہ چھوڑ کر کہیں اور شہر میں جا کر آباد ہو رہے ہیں. تو یہ چیز نے ان کو بے چین کر دیا. یعنی قوم کی یونٹی پر ان کو دکھ تھا کہ قوم کیوں اس طرح سے جدا جدا ہو رہی ہے، اور یہ اس کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اسی بنا پر وہ تلوار لے کر نکلے تھے. آپ دیکھیں یہ غیرت کی نشانی ہے، غیرت مند ہونے کی. آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے نوجوانوں میں، آج ہمارے یہاں کے جو افراد ہیں امت مسلمہ کے، انہیں اپنی آنکھوں سے وہ ایسے حالات دیکھتے ہیں جس کی بنا پر امت آپس میں فرقہ واریت میں مبتلا ہو رہی ہے، خود امت میں پھوٹ پڑ رہی ہے، ایک خاندان میں پھوٹ پڑ رہی ہے. بعض اوقات تب ایسا ہونے لگا ہے کہ آج اگر ایک بھائی عید مناتا ہے تو کل دوسرا بھائی عید مناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک کہتے کہ میں اپنے جس مسلک کو مانتا ہوں تو اس کا چاند دکھائی نہیں دیا، دوسرا کہتے کہ میں جس مسلک کو مانتا ہوں اس کا چاند تو دکھائی دیا ہے. لہٰذا ایک ہی گھر میں دو دو عیدیں ہو رہی ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے، آپ بتائیں، افسوس کی بات ہے. پھر اتنا ہم نے آپس میں تفرقہ بازی، اتنی آپس میں ہم نے کیا کہیں، جس کی وجہ سے پھوٹ پڑتی ہے تو وہ سب آپس میں پیدا کر لی ہے، اور ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہمیں غیرت تک نہیں آتی. اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں کتنے غیور تھے کہ ان کو اپنی قوم میں پھوٹ پڑنے کی کتنی فکر تھی، اور اسی بنا پر وہ مشتعل ہو کر نکل پڑے کہ میں یہ پھوٹ پڑنے کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میں ان کا خاتمہ کر دیتا ہوں. تو اسی بنا پر ان کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ اپنے خاندان قبیلے کی عادات، رسم و رواج کے محافظ وہ سمجھے جاتے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اسلام کا آغاز ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ قریش کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے. اور وہ اس بات سے خائف تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ یہ نیا دین ایسا نہ ہو کہ مکہ کے نظام کو ہی ختم کر دے، اور جو عرب لوگوں کی فضیلت ہے اس مکہ کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، وہ دنیا پر ختم نہ ہو جائے. تو اس بنا پر وہ بے چین ہو گئے تھے. اسی بنا پر وہ اسلام قبول کرنے والوں پر سب سے زیادہ ظلم ڈھا رہے تھے اس وقت. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لونڈی کو اتنا مارا اور اتنا مارا کہ بیچاری وہ زخموں سے چور ہو گئی، اور اس کو مار کر تھک کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میں اس لیے نہیں رکا ہوں کہ میں تم پر رحم کھا گئی ہوں، بلکہ میں اس لیے رکا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے اسی وقت اس لونڈی کو خرید کر آزاد کر دیا. پھر جب وہ زمانے جاہلیت میں، انہوں نے ہر رسم و رواج کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس کی حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے جب مسلمان ہوئے تو انہیں اسلام کی جو خوبصورتی تھی، جو اس کی حقیقت تھی، وہ بہت اچھے سے نظر آئی، اور ان کو دراصل گمراہی میں اور ہدایت میں فرق واضح طور پر نظر آیا. اسی بنا پر ان کا خود کا جملہ ہے، بلا شبہ اس وقت اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں. تو آپ دیکھیں جاہلیت کو جاننا ضروری، آج ہم خود اپنا موازنہ کریں اور ہم آج خود اپنے آپ کا جائزہ لیں. آپ دیکھیں جو بھی آج رسم و رواج ہے، آج ہمارے مسلمان افراد وہ سب رسم و رواج یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی اقداریں ہیں، اسلام کی قدریں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ جتنے رسم و رواج ہے اسلام میں، اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم کو صحیح دین معلوم ہی نہیں ہے. ہم کو جاہلیت اور اسلام میں فرق کرنا ہی نہیں آیا آج کے دور میں. ہم نے اسلام کو اور جاہلیت کو گڈمٹ کر کے رکھ دیا، رسم و رواج کو اور دین کو بالکل ملا کر رکھ دیا. ہم سمجھتے ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا جملہ کہا تھا جو کہ بہت مشہور ہوا کہ انما تنقدو ار الاسلام اروۃ اروۃ اذا نشا فی الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ. کہ بلا شبہ اس وقت اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں. تو ہمیں آج کے دور میں ہماری نئی جنریشن کو, بلکہ نئی جنریشن کے جو پرانی جنریشن ہے, جو ہم سے پہلے کے لوگ ہیں, آپ دیکھیں کس کا جو رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, تو ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں اور اس کی وجہ سے اسلام کے سارے کڑے ٹوٹ رہے ہیں ایک ایک کر کے. تو ہمارا جاننا ضروری ہے کہ ہم جاہلیت کو جانیں تاکہ ہم اس سے پرہیز کریں, اس سے بچے رہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو اہم واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کس قدر وہ بہادر تھے اور کس قدر انہوں نے علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار کیا, وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. اسلام کی حقانیت تو ان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی, یعنی وہ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ دین کیا ہے جس کی بنا پر لوگ اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, ایسی کیا خاص بات ہے اس میں کہ جس کی بنا پر لوگ اپنے زخموں کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ٹرننگ پوائنٹ جب آیا جس وقت لوگوں نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا, ان کو یہ کانسیپٹ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ بھلا ایسے کیسے پاسبل ہے کہ لوگ اپنا گھر بار, اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جائیں, دوسرے ملک چلے جائیں. اور گھر بار بھی کیسا, شہر بھی کیسا, کعبۃ اللہ جہاں موجود ہو, وہ گھر, وہ جگہ جو مکہ جیسا شہر جو کہ ہولی سٹی کہلاتا ہے, تو وہ شہر چھوڑ کر بھلا لوگ کیسے جا سکتے ہیں, ایسی کیا خاص بات ہے اس میں. تو یہ بات نے ان کو سوچنے پر, غور کرنے پر مجبور کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب لوگ ہجرت حبشہ کی تیاری کر رہے تھے, اس وقت عمر رضی اللہ عنہ ام عبداللہ بنت حنطمہ کے گھر آئے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کر لیا تھا اور میں سامان باندھ رہی تھی اور ہم لوگ بہت تنگی, تکلیف اور ظلم برداشت کر چکے تھے. عمر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھ سے کہا کہ کیا کوچ کرنے کا ارادہ ہے, یعنی کیا تم لوگ جا رہے ہو اے ام عبداللہ؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم, ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گی یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی کا سامان پیدا کر دے گا. تم نے ہمیں بہت تکلیف دی, ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. میری یہ بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ تمہارا نگہبان ہوں. میں نے اس دن عمر رضی اللہ عنہ کو ایسی رقت آمیز حالت میں دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی حقانیت ان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی, آ چکی تھی, اور وہ لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ گیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے, جب وہ واپس آئے تو میں نے سارا قصہ ان کو کہہ سنایا. وہ کہنے لگے شاید تیرا خیال ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہاں میرا یہی خیال ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے. سیرت ابن ہشام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ واقعے سے عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت گہرا اثر پڑا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرے سینہ بلا وجہ ہی تنگ ہو چکا ہے اسلام کے لیے, اور ایسی وہ کون سی سختی, کون سی آزمائش ہے جو ان لوگوں پر ہم لوگوں نے نہ کی ہو, یعنی مسلمانوں پر, اور یہ مسلمان چپ چاپ برداشت کرتے رہے, تکلیفوں کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں, آخر کیا بات ہے؟ اور وہ کہتے کہ میرے دل میں بے قراری کی لہر دوڑ گئی. سیرت ابن ہشام اور اس کی روایت کی جو سند ہے وہ حسن ہے. فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے, اور سیرت الفاروق عمر رضی اللہ عنہ صفحہ 9 پر یہ موجود ہے. پھر تیسرا جو ہمیں ملتا ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے, اور اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام لانے میں بنیادی طور پر اس دعا کا اثر تھا جو اللہ کے رسول نے کی تھی, اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب. اے اللہ, ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے آخر کار جو اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے, کون؟ عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور ان کے جو دو واقعات ہم کو ملتے ہیں, ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ جو بہت مشہور ہے, ہم نے سبھی نے سن رکھا ہے, حالانکہ ان واقعات کی جو سند ہے وہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے. دونوں بھی جو واقعات ملتے ہیں دونوں کی بھی جو سندیں ہیں وہ ضعیف ہیں تھوڑی سی, لیکن چونکہ اس کے علاوہ کہیں اور کوئی روایت نہیں ملتی لہٰذا وہی والی روایتیں بیان کی جاتی ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے جب بھی یہ جملہ نکلتا ہے کہ میرا گمان اس طرح ہے تو وہ گمان سچ ثابت ہو جاتا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے کہ ایک خوبصورت شکل و شباہت کا آدمی قریب سے گزرا. عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا, میرا گمان ہے کہ یہ شخص دور جاہلیت میں کاہن تھا, اسے میرے پاس لاؤ. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس کو لایا گیا تو آپ نے اس سے تصدیق کرنا چاہی اور پوچھا کہ کیا تم پہلے کاہن تھے, اور تمہیں ضرور بتانا ہوگا کہ ماضی میں تم کون تھے. اس نے اعتراف کیا کہ میں کاہن تھا. عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جن نے دی ہو. تو وہ کہنے لگا, میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میرا موکل جن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ آپ کو خبر ہے کہ جنات ایک انقلاب آنے کے بعد کس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں اور کس درجے ڈرے ہوئے ہیں اور کتنے نا امید ہو گئے ہیں اور وہ اپنا رخت سفر باندھ چکے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یہ سچ کہتا ہے. ایک دفعہ میں ان کے معبودوں کے پاس سویا ہوا تھا, اچانک ایک آدمی آیا, اس نے بچڑا ذبح کیا, پھر ایک چیخنے والا چلایا. اس سے بلند چیخ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی. وہ کہنے لگا، ہائے کھلی دشمنی، ایک صاحب الرائے اور فصیح آدمی آ گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. میں وہاں سے چل دیے. پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے. یہ صحیح بخاری حدیث 3866 ہے. تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صاحب فراست تھے. آپ ان کی فراست دیکھیں کہ وہ شخص کی شکل کو دیکھ کر وہ پہچان گئے کہ ضرور کاہن رہا ہوگا. اور صحیح بات تھی. اور کیوں انہوں نے بلایا تھا؟ کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کوئی ایسی بات بتا سکتے ہو. تو اس کاہن نے جو بات بتائی کہ جن بہت مشکل سے آتے ہیں اور ان کی آواز بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اس نے بتایا کہ ہاں، جنہوں نے کہا کہ ایک ایسا انقلاب آیا ہے اور سارے جن ڈرے ہوئے ہیں اور وہ رخت سفر مان چکے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا. میں بھی ایک بار بتوں کے پاس سویا ہوا تھا، تو وہ جو بت کے اندر سے آواز ہوئی ایکچولی وہ جنوں کی آواز. جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چل چکا تھا. تو ان کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے جو ہمیں ہر جگہ ملتا ہے، سیرت ابن ہشام، اور یہ روایت میں انقطاع ہے، یعنی ڈسکنیکٹ ہے یہ روایت، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور روایت ہمیں نہیں ملتی. طبقات ابن سعد، اس نے بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا. علامہ ابن سعد نے یہ روایت قاسم کے حوالے سے ذکر کیا لیکن وہ ضعیف ہے. ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس نے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ میں ان روایت کی تحقیق کی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ اور بہت جگہ اور بہت سورسز سے یہ واقعات ملتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے یہ واقعات صحیح ہوں. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا، اور وجہ یہی تھی کہ میں بے چین ہو اٹھا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی امت کو ایک کیسے کروں. تو لہٰذا یعنی اپنی جو قریش کے لوگ تھے ان کو ایک کیسے کروں اور ان کو جدا ہونے سے بچا لوں. تو میں اسی اشتعال میں آ کر تلوار لے کر نکلا اور میں نے کہا کہ میں اب محمد ہی کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا ہوں، انہی کی وجہ سے یہ سب آپس میں پھوٹ پڑ رہی ہے. تو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت وہ تلوار سونپ کر گھر سے نکل پڑے. اور اس وقت 3 دن پہلے ہی حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے. کسی نے پہلے ہی اللہ کے رسول کو خبر دے دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نکلے ہیں تلوار لے کر اور ان کا ارادہ صحیح نہیں ہے، وہ آپ کو قتل کے ارادے سے نکلے ہیں. اور ابو بکر، علی، حمزہ رضی اللہ عنہ یہ سب دار ارقم میں جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود تھے. دار ارقم اس وقت کا اصل میں مسلمانوں کا ایک طرح سے خفیہ میٹنگ پوائنٹ تھا، اور وہیں پر یہ لوگ جمع ہو کر آپس میں بات چیت کرتے، کچھ مشورہ کرتے یا نماز وغیرہ پڑھتے تھے. یہ ارقم بن ابی ارقم صحابی تھے نوجوان، انہوں نے یہ گھر ڈونیٹ کیا تھا. تو جب عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی جو انہیں کے رشتے دار تھے. پوچھے کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس بے دین کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. نعیم بن عبداللہ نے کہا وہ چاہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو غلط راستے پر لگا دیں تاکہ وہ اللہ کے رسول تک نہ پہنچ سکیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، یعنی اپنے گھر والوں کی تو خبر لو. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، اور مجھے یقین ہو جائے کہ تو بے دین ہو گیا تو میں پہلے تیری گردن اتار دوں. تو نعیم بن عبداللہ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ارادے سے باز نہیں آنے والے. تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ آپ کی بہن بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا مجھے ان کے نام بتاؤ. نعیم نے کہا وہ آپ کی چچا زاد اور آپ کی بہن ہے. بس وہاں سے پھر وہ پلٹ پڑے اور اپنی بہن کے گھر گئے. جب بہن کے گھر گئے تو ان کو اندر سے کچھ بھن بناہٹ سے سنے آئی، یعنی کچھ جیسے پڑھا جا رہا ہو. دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے تو کہا کہ عمر. کہا جاتا کہ وہ لوگ اندر تلاوت قرآن میں مصروف تھے. جیسے ہی انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی وہ لوگوں نے صفحہ چھپا دیا، اور جو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے وہ دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں ہیں. پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ محسوس ہوتا ہے تم بے دین ہو چکے ہو. اور یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بھائی نے کہا کہ اے عمر، ہو سکتا ہے کہ حق آپ کے ساتھ نہ ہو. یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اپنے بہن بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا، اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. چونکہ عمر رضی اللہ عنہ بہت طاقتور تھے، انہوں نے اپنے بہن بھائی کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اور آپس میں تھوڑی زیادہ ہاتھا پائی ہو گئی جس کی بنا پر ان کی بہن یہ منظر دیکھ نہ سکی، اور وہ انہوں نے پہنچ کر اپنے بھائی کو دور ڈھکیل دیا. اور جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہن آ رہی ہے بیچ میں بچاؤ کے لیے، تو انہوں نے اپنی بہن کو بھی پیچھے دھکیلا جس کی بنا پر وہ زخمی ہو گئی. یہ جو زخمی ہونے والی بات ہے یہ ایک تھوڑی سی ضعیف ہے روایت، ہو سکتا ہے بس آپس میں دھکم پیل ہوئی ہو اور ایک دوسرے کو ہاتھ لگا ہو. بہرحال ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر، جو جی میں آئے کر لو، ہم تو اب یہ دین سے نہیں پھریں گے. اور انہوں نے بہت ہی ہمت سے بات کی. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ میری بہن میں اتنی ہمت آخر کیسے آئی. اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر نرمی سے پوچھا، اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے. بہن نے وہ دینے سے انکار کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ، تمہاری باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا. تو بہن نے کہا کہ اسے تم پہلے جب تک کہ غسل نہ کر لو ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے، پھر انہوں نے وہ صحیفہ پڑھا اور اس میں سورہ طہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے سے ہی قرآن لکھا جا رہا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے سورہ طہٰ نازل ہو چکی تھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کلام پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب یہ کلام پڑھ رہے تھے بہت ہی تعجب سے وہ اسے پڑھتے جا رہے تھے اور کہنے لگے کہ قریش اس کلام سے بھاگے تھے، پھر مسلسل پڑھتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، تو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہ ما احسن الکلام یا ما اعجب الکلام، کہ کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی احسن یہ کلام ہے۔ ایک دم وہ کہہ اٹھے، جس کا یہ کلام ہے لازم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا، سورہ طہٰ کی آیت پڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک دوسرا واقعہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب پینے کی غرض سے رات کے وقت نکلا اور سوچا کہ اپنے دوستوں کو جو کہ ان کی پوری ٹیم تھی ان کے گھروں پر جاؤں، تو جب ان کے گھروں پر گئے تو دیکھا کہ وہ سب سو چکے ہیں، میں نے سوچا کہ میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ جب آگے نکلے تو دیکھا کہ جس دکان پر شراب ملتی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں شراب پینے کو نہیں ملی تو کیا ہوا، میں اب جا کر بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہوں۔ جب میں بیت اللہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے سوچا کہ سنوں تو صحیح کہ کیا ہے، اور میں چھپ چھپا کے دوسرے راستے سے یعنی پورا راؤنڈ لے کر میں اس طرف آیا جہاں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، اور جو غلاف کعبہ تھا اس کعبے کے غلاف کے اندر میں چھپ گیا، اور اب میرے سامنے غلاف تھا اور اس کے آگے اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور میں اللہ کے رسول کی آواز سن رہا تھا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب میں قرآن کی آیت سننے لگا تو میرے دل پر بہت ہی گہرا اثر ہوا اور میں اس کی حقانیت کا قائل ہو گیا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہی بہترین یہ کلام ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جادوگر کا کلام ہے۔ تو جب وہ سننے لگے سورہ الحاقہ کی اللہ کے رسول تلاوت کر رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ اس کے معنی کی وسعت پر میں حیران رہ گیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسے کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ کوئی کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے فوراً آیت تلاوت کی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسی وقت سے میرے دل میں اسلام جاگزین ہونا شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی سیرہ ابن ہشام 216 والیوم 1 پر موجود ہے، اور والریاد الندرہ فی مناقب الاشرا اس کتاب میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور علوم القرآن جو کہ ایک سبجیکٹ ہے قرآنک سائنسز، اس میں بھی یہ واقعہ قرآن کے اعجاز کی دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو یہ دونوں واقعے ہمیں ملتے ہیں قبول اسلام کے عمر رضی اللہ عنہ کے، واللہ عالم دونوں واقعوں میں سے کون سا زیادہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا قرآن کی یہ آیتیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو۔ کہا جاتا ہے کہ خباب بن ارث رضی اللہ عنہ جو کہ دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور یہ خباب بن ارث رضی اللہ عنہ اس وقت فرسٹ ٹیچر کا ان کو لقب ملا ہے، پہلے ٹیچر، پہلے معلم اسلام کے، تو ان کو قرآن آتا تھا، لہٰذا یہ زید اور فاطمہ بنت خطاب کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو فوراً وہ نکل آئے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی عمر رضی اللہ عنہ کو کہ میں نے اللہ کے رسول سے ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ دعا سنی ہے کہ آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے فوراً اب اللہ کے رسول کے پاس لے چلو۔ جب یہ لوگ ان کو لے کر وہاں چلے اور تلوار ان کے ہاتھ ہی میں تھی، جب دار ارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں پر موجود لوگوں نے آواز سنی اور وہ پہلے پہلے ان کو جو خبر مل چکی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، تو حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے آنے دیں گے، ورنہ اس کے لیے تلوار ہی کافی ہے، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ بہادر تھے۔ جب حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے پوچھا کون ہے تو انہوں نے کہا عمر۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے، کوئی مشکل کام نہ ہوگا اس کو قتل کرنا۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی نے عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھے جکڑ لیے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا اور خود آگے بڑھ کر آپ نے اپنے دست مبارک سے عمر رضی اللہ عنہ کی کمر اور چادر پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اے ابن خطاب، کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ گے جب تک اس اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں تو اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب سب سمجھ گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور تمام مسلمانوں نے اس وقت زور سے اللہ اکبر کہا کہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کی زمین گونج اٹھی۔ پھر جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہماری موت اور زندگی حق سے وابستہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم، بلا شبہ تم زندہ رہو یا موت آ جائے، تم حق پر ہو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پھر چھپ کر رہنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کھل کر سامنے آ جائیں۔ دوسری طرف اللہ کے رسول بھی یہ سوچ ہی رہتے کہ اب کھل کر سامنے آنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی صرف اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے کعبۃ اللہ کے سامنے، باقی تمام مسلمان گھروں میں یا چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اس دن پھر یہ لوگ دو قطاریں باندھ کر نکلے، ایک قطار کے آگے حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک صف کے آگے عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، اور ان کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ، جب یہ چلتے چلتے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور وہاں پہنچے تو قریش کی نظریں عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہ پر جم کر رہ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ قریش اتنے رنجیدہ ہوئے، یعنی اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار کیا تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، جبھی سے ان کا لقب عمر فاروق پڑ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اسلام لانے والوں کو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے شان و شوکت عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے سے بہت حد تک ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر ایک کو جاؤں اور جا کر بتاؤں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم جمیل بن معمر جمہی کے پاس جاؤ، جب تم اس کو خبر دے دو گے تو ایسے لگے گا گویا پورے شہر کو خبر مل گئی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے، اس کو خبر دی تو اس نے پورے شہر کو خبر کر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ، یعنی خطاب کا بیٹا، بے دین ہو گیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش کو خبر نہ ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مکہ میں سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ جمیل بن معمر جمہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف چل دیے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، میں سمجھ بوجھ کی عمر میں تھا، جو کچھ وہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب اس کے پاس پہنچے کہا کہ اے جمیل، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، یہ سننا تھا کہ اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ہی نہ کی، وہ فوراً اپنی چادر گھسیٹتا ہوا کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے میں اور عمر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے جانے لگے۔ وہ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا اور چلا چلا کر کہنے لگا، اے قریشیوں، خبردار ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ اور لوگ کعبہ کے گرد اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات سنی تو بولے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تو نے یہ بات غلط کی، میں بے دین نہیں بلکہ مسلمان ہوا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ سب فوراً عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو مارتے جاتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ ان کو مارتے تھے، یعنی کسی پر وہ کمزور نہیں پڑے بلکہ سب پر حاوی ہو رہے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان بھی وہ اکیلے ان کے لیے کافی ہو گئے۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور جو کوئی بھی جرات کرتا تو کوئی نہ کوئی سردار اسے منع کر دیتا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو نہ مارو۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خبریں نشر کرنے کا کام دیتے ہیں، جیسے کہ آج کا ہمارا میڈیا ہے۔ یعنی کوئی خبر آتی نہیں، یا کوئی خبر اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ یہ شخص بھی ایسے ہی تھا جس نے یہ خبر سب کو پہنچا دی۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی بہادری سے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو اسی بنا پر ان کو فاروق کا خطاب ملا۔ پھر بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے پہنچے، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کہیں چھپ گئے جا کر۔ تو اس وقت ایک شخص آیا، عاص بن وائل سہمی، یہ عمرو بن عاص کے والد تھے۔ تو چونکہ یہ ان کے قبیلے کے حلیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو اس شخص نے, وہ چونکہ سردار تھا, اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے عمر؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے مارنے پر تلے ہیں کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس آس بن وائل نے سب لوگوں سے کہا کہ میں نے اسے پناہ دی ہے, کوئی عمر پر ہاتھ نہ اٹھائے. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبوت کے 36 سال میں نے اسلام قبول کیا اور 27 سال کی اس وقت ان کی عمر تھی جب وہ اسلام میں داخل ہوئے, اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے 3 دن بعد مسلمان ہوئے, اور ان دنوں مسلمانوں کی تعداد 39 تھی, عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 40 کر دیا, یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اب آپ سوچیں کہ 6 سال کے عرصے میں صرف 40 لوگ مسلمان, ایک ایک شخص آپ سوچیں کتنا قیمتی تھا, کتنا مخصوص ہوگا کہ, اور یعنی کتنی سست روی سے سمجھے اسلام پھیل رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ کھلم کھلا تو دعوت دے نہیں سکتے تھے دین اسلام کی. 3 سال تک تو خفیہ تبلیغ جاری رہی, 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ ہوئی. اس میں لوگوں نے ظلم و ستم کی اتنی انتہا کر دی کہ مکہ کے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی, اور ٹوٹل 40 لوگ تھے, اور عورتیں اس کے علاوہ تھی, 11 عورتیں بھی شامل تھیں, اور 40 مرد اسلام قبول کر چکے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے, فضائل الصحابہ للامام احمد بن حنبل, اور اس کی سند حسن ہے. معزلنا عزت منذ اسلم عمر ولقد رأيتنا وما نستطيع ان نطوف بالبيت ونصلي حتى اسلم عمر فلما اسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا. جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ہم طاقتور ہو گئے, ان سے پہلے ہم نہ بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے نہ ہی ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے لڑائی کی, پھر ہم نے مسجد حرام میں نماز بھی پڑھی اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا. یعنی یہ صحیح حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کو کتنی عزت ملی. پھر عبداللہ بن مسعود مزید کہتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا عظیم فتح تھی, اور ان کی ہجرت فتح کی نوید اور ان کی امارت باعث رحمت تھی. مجھے یاد ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم بیت اللہ کا طواف کر سکتے نہ اس کے قریب نماز پڑھ سکتے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو ہم نے مشرکین سے لڑائی کی, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا اور ہم نے حرم میں نماز ادا کی. صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا, اور عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلایا. ہم بیت اللہ کی گرد حلقوں کی شکل میں بیٹھے, ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, اور جس نے ہم سے سختی کی ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ایک شاعر کا قول ہے, ترجمہ ہے, کہ اسلام مخفی تھا, اس شخص نے ظاہر کر دیا, اندھیروں کو ختم کیا اور روپوشی کی حالت بھی ختم کر دی. میری مراد اس شخص سے فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بزور شمشیر کفر اور ایمان کے درمیان فرق واضح کر دیا. پھر ان کی جو ہجرت تھی وہ بھی بہت بہترین طریقے سے ہوئی, یعنی لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی جرات تھی ماشاء اللہ, اور کیسے باہمت شخص تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے علانیہ ہجرت فرمائی, جبکہ باقی تمام مہاجر نے خفیہ ہجرت کی. جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار گلے میں ڈالی, کندھے پر کمان رکھی, ہاتھ میں تیر تھامے اور نیزہ پہلو میں رکھا, اور سیدھے بیت اللہ کے پاس پہنچے. لوگ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سب کی موجودگی میں بیت اللہ کے گرد اطمینان سے 7 چکر مکمل کیے, پھر مقام ابراہیم پر پہنچے اور تسلی سے نماز ادا کی. پھر باری باری ہر مجلس میں پہنچے اور کہا, چہرے بد شکل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ صرف تم جیسے لوگوں کی ناک خاک آلود کریں گے. جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, وہ مجھے حرم سے باہر وادی میں ملے. علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ چند کمزور مسلمانوں کے سوا وہاں کوئی نہ آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور پھر سفر کے لیے روانہ ہو گئے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ان کا کیا نیڈر انداز ہے, کیا بہادری ہے ماشاء اللہ, اور کیا شجاعت ہے, اور کیا ان کا سٹائل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو یہ عمر ہوتی ہے, جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے, اس میں بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں. اور اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کر یقین جانے کہ آج بھی ہماری نوجوان نسل اگر عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ لے, بہت سارے چینجز آ سکتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی کہ ان کو اس پیرائے میں اس طریقے سے یہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھائی جائے, ان کے خلافت کے واقعات, ان کے خلافت کا جو پورا دور تھا 10 سالہ, وہ پڑھایا جائے. آپ یقین جانے کہ آج حالات دوسرے ہوں گے, کم از کم ہم مایوسی سے نکلیں گے, امید کی طرف ہم قدم رکھیں گے. اور یہ جو گلی گلی ہر نکڑ پر یہ جو لڑکوں کا جمع غفیر ہمیں نظر آتا ہے, مسلمان لڑکے, نوجوان لڑکے, 10ویں اور 12ویں کلاس والے جن کا مطلب تعلیمی کیریئر کا آغاز ہے اس وقت, ایسے لڑکے جو پان کے دکانوں پر, چائے کی دکانوں پر اور گلیوں کے نکڑوں پر کھڑے ہیں بلا وجہ, فلموں پر باتیں, انٹرنیٹ پر باتیں, اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات, لغویات, لا یعنی باتیں, اس پر ڈسکشن, لڑکیوں کی باتیں. یہ آج ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے, اتنا دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. یقین جانیے کہ آج کا ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے, اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے, کیا ہمارے نوجوانوں کو خبر ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی گول, کوئی نصب العین بھی ہونا چاہیے؟ جسے ان کو اچیو کرنا ہے، جسے ان کو حاصل کرنا ہے، پورا کرنا ہے. جب تک ہم اپنی زندگی میں کوئی گول نہیں بنائیں گے، کوئی نصب العین ہمارا نہیں ہوگا، یقین جانیے زندگی اسی طرح سے بیکار کاموں میں گزرتی رہے گی. اور آج آپ دیکھیں کہ جو ہماری اسکولس کا حال ہے، اردو میڈیم اسکول کا حال، جو گورنمنٹ اسکولس ہیں، اس قدر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ دسویں تک کہتے ہیں کہ بچوں کو بڑھا دو، پاس کرا دو. ٹیچرز خود کچھ نہیں پڑھاتے. میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں چند لوگوں کی بات کر رہی ہوں. اور خود اپنا احتساب ہم کریں، ہم میں سے کون ہو سکتا ہے. اور میں زیادہ تر اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک معلم ہونے کا شرف دیا ہے، کیا وہ اپنے معلم ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے ٹیچرز جب اگزامس ہوتے ہیں 10th اور 12th کے، تو ہر اسکول والوں سے ان لوگوں کا پیکج بندھا ہوتا ہے، تم ہمارے اسٹوڈینٹس کا کام کرا دینا، ہم تمہارے اسٹوڈینٹس کا کام کرا دیں گے. کیونکہ پیپر ایکسچینج ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے، ایک اسکول کے دوسرے اسکول میں جاتے ہیں، دوسرے اسکول کے تیسرے اسکول میں جاتے ہیں. بچوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے پیپر میں فلاں فلاں سوال کی جگہ خالی چھوڑ دینا. پھر بچوں کو لایا جاتا ہے اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے بعد میں پیپروں میں اور جگہ پر لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، کاپی کھول کر کے تم جتنا کاپی کر سکتے ہو کرو. اب دسویں تک تو گرتے پڑتے پہنچا دیا، پاس کر دیا تاکہ اسکول کا رزلٹ اچھا نکلے اور خود کا نام ہو. دسویں میں چونکہ اٹک جائیں گے تو اس میں پھر وہ کیا کہنا چاہیے، مجھے اچھا جملہ یاد نہیں آ رہا ہے، کہ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم کام کروا دیں گے تمہارا. پھر یہ بچے جب دسویں میں اس طرح سے کاپی کروا کے پاس کرایا جاتا ہے بغیر محنت کے، پھر وہ بارہویں میں اٹک جاتے ہیں. اور بارہویں میں اگر پہنچے بھی تو بہت مشکل سے پہنچتے ہیں. پھر ایسے بچے آگے انجینئرنگ کیا کریں گے، ڈاکٹر کیا بنیں گے، یا پھر کوئی اور اچھے اچھے جو تعلیم کے شعبے ہیں اس میں کیسے جائیں گے. آج مسلمان لڑکوں کی تعلیم ہی مکمل نہیں ہے، لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، لڑکے پیچھے ہیں. تعلیم یافتہ نہیں ہے آج کے لڑکے ہمارے. چلیں تعلیم یافتہ نہیں ہے، بزنس میں ہونا چاہیے تھا، بزنس میں بھی نہیں ہے. چلیں بزنس میں نہیں، کوئی ہنر آنا چاہیے تھا، کوئی ہنر بھی نہیں آتا ہے. اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں ایسا چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا، کوئی ہنر بھی نہیں سیکھتے، تعلیم بھی مکمل نہیں کرتے، بس بیکار میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جو اتنا اچھا وقت تھا زندگی کا، جو نوجوانی کا وقت تھا، وہ سب بیکار کاموں میں گزار دیا. تو اگر یہ صحابہ کرام کی عمر رضی اللہ عنہ کی آپ دیکھیں کہ کیسی بہادری، ماشاء اللہ کیسی شجاعت ہے. کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کے بچے یتیم ہوں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھ سے حرم کے باہر وادی میں ملے. اتنا خم ٹھونک کر اپنی ہجرت کا اعلان کیا، کیا بہادری ہوں گی ان کے اندر ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج ہمارے بچوں میں ایسی بہادری پیدا کرے. لیکن بہادری کے لیے بھی عقل، فہم، سوچ اور فراست چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی بھی آگے بڑھ کر جوش و جذبات میں کچھ بھی کہہ دیں، نہیں، حکمت بھی آنی چاہیے. حکمت کون سی بات کب کہے اور کس وقت کیا قدم اٹھائے، یہ بھی آنا چاہیے. آج کی نوجوان نسل کو کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر روڈ پر نکل جاتے ہیں، دکانوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور آخر کر پولیس مسلمانوں کو ہی پکڑ کر لے جاتی ہے. تو ایسے جوش میں ہوش کھو دینے والے کام نہیں کرنے ہیں، اس سے تو الٹا مسلمانوں کا نقصان ہوگا. کوئی ایسی لانگ ٹرم پلاننگ، کوئی اچھے کام کریں، اچھے طریقے سے کوئی بھی بات کو پیش کریں. کسی چیز کی اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے بتائیں کہ یہ غلط کام ہے، توڑ پھوڑ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو بہرحال یہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہاں تک کی سیرت تھی، ہجرت تک کے. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ہجرت کے بعد کے واقعات اور ان کے جو مناقب ہے صحیح بخاری میں اور کچھ اور دوسری حدیثوں کی کتابوں میں، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. اور اس کی اگلی دفعہ ہم لوگ انشاءاللہ ان کے خلافت اور ان کے عدل کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بات بھی ہماری زبان سے نکلے وہ صحیح ہو اور حق ہو، اور جو غلط بات ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف فرما. ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم آتھینٹک ذرائع استعمال کریں جو بھی ہم بات پیش کر رہے ہیں، لیکن کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.